الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا وسائغا للشاربين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے، اللہ نے ایک اور شب برات نصیب فرمائی. اللہ تعالی اس رات کو ہم سب کے حق میں اور سبھی مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے. شب برات کی فضیلت اور اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اور جمعہ میں وہ باتیں کہہ دی گئی ہیں. اس وقت ایک دوسرا مضمون انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور وہ مضمون ہے ایمان کی کیا اہمیت ہے، ایمان کی کس قدر فضیلت اور ضرورت ہے، اور ایمان بچانا کتنا ضروری ہے. یہ باتیں انشاءاللہ آئیں گی. میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، سورۃ النحل کی آیت ہے. اللہ تعالی اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کیسی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں غور کرنے کا اور سوچنے کا مقام ہے. نسقیکم مما فی بطونہ، چوپایوں میں جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، خون اور گوبر کے درمیان، ہم تم کو خالص، صاف ستھرا اور ذائقہ دار پینے والوں کے لیے نہایت شیریں دودھ پلاتے ہیں. اللہ تعالی نے اس آیت میں دودھ کا تذکرہ کیا ہے، اور دودھ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں اور کہاں پیدا کرتے ہیں اس بات کو بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں جو جانور اللہ نے پیدا کیے اور وہ حلال ہیں، تو ان جانوروں کے پیٹ میں تمہارے لیے اللہ نے دودھ کا انتظام کیا ہے، اور دودھ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ نکالتے ہیں. جانور جو گھاس کھاتے ہیں، جب وہ معدہ میں گھاس پہنچتی ہے، معدہ اس کو پکاتا ہے، पकने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो नीचे बैठता है और ऊपर खून है, दरमियान से अल्लाह दूध निकालते हैं, नीचे गोबर है और ऊपर खून है, और गीजा से जो हिस्सा गोबर बन रहा है वो भी गीजा ही से बन रहा है, और एक हिस्सा से अल्लाह खून बनाते हैं और उसी खून से अल्लाह दूध बनाते हैं। खून को इंसान की, जानवरों की रगों में फैला देते हैं और ये खून रगों में फैलकर हर जानदार की जिंदगी का सबब बनता है। खून पूरे जिस्म में गर्दिश करता है तो जिस्म महफूज, सही हो, सालिम, तंदुरुस्त रहता है, और जहां खून का दौरान कम हो जाए फिर वहां खराबी पैदा होती है। तो एक हिस्सा गिजा से गोबर का निकाल दिया और फिर एक हिस्सा खून का निकाल कर रगों में दौड़ा दिया और दरमियान से एक हिस्सा अल्लाह ताला दूध का निकालते हैं और उससे दूध बनाते हैं। और गोबर का रंग जानते हैं और खून का रंग भी जानते हैं, और इन दो रंगों के दरमियान से इंतहाई सफेद रंग का दूध अल्लाह निकालते हैं, ना उसमें खून का कोई मजा है, ना ही गोबर की कोई बदबू है, ना खून का कोई रंग है, ना गोबर का कोई रंग है, कोई नहीं, रंग मिलता जुलता नहीं, दूर दूर तक उसका कोई अदना हिस्सा नहीं, मजा नहीं, गोबर की बदबू नहीं। दरमियान से अल्लाह ताला जानवरों के पेट में दूध निकालकर तुमको पिलाते हैं। कहां से निकालते हैं? मिम्बईनी फरसियों व दम, गोबर और खून के दरमियान से, लबनन खालिसन, साफ सुथरा दूध, उसमें किसी चीज की कोई मिलावट नहीं, साइगल शारिबीन, पीने वालों के लिए जायकादार, लज्जत वाला, निहायत मजेदार के हलक से आसानी से उतर जाए। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान करते हुए सिर्फ एक मिसाल बयान कर रहे हैं, आगे की आयतों में ऐसी बहुत सी मिसालें बयान कर रहे हैं। लिहाजा एक दूध को देखें, दूध निहायत पाकीजा चीज है और अल्लाह ने दूध में गिजाइत भी रखी है, प्यास बुझाने की सलाहियत भी रखी है, और दूध को बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाते हैं, भूख मिटती है, जैसे रोटी है, चावल है, इनसे भूख तो मिटती है लेकिन प्यास नहीं बुझती, और पानी से प्यास तो बुझती है, भूख नहीं मिटती। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बतौर दवा के हैं, बस दवा का काम उनसे लिया जाता है, लेकिन दूध एक ऐसा बेहतरीन अल्लाह का बनाया हुआ मशरूब है, पीने की चीज है, कि भूख भी उससे मिटती है, प्यास भी उससे बुझती है, और वो दूध दवा के तौर पर काम भी आता है। और दूध वो चीज है کہ ہر جاندار کے لیے سب سے پہلے غذا دودھ ہی ہے، ہر جاندار کے لیے. اب دیکھیں انسان ہے، کوئی غذا سوائے دودھ کے اس کے پیٹ میں نہیں پہنچتی. اسی طرح عموماً جانوروں کا حال ہے، جاندار چیزوں کا حال ہے. پہلی غذا اللہ نے دودھ کو بنایا، اور ماں کی چھاتی سے اللہ نے اس دودھ کو نکالا، اور ایک لمبی مدت تک دودھ غذا بنتا ہے، اور پانی کی جگہ وہ کام آتا ہے ایک لمبے عرصے تک. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، جو بھی کھانا تم کھاؤ، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. جو بھی کھانا کھاؤ، نہایت مزیدار، لذتوں والا، کوئی بھی شربت ہو، مشروب ہو، جو بھی چیز اللہ کی ہے بشرطے کہ حلال ہو، صحیح طریقے سے حاصل ہو، اس میں کوئی حرام چیز کی ملاوٹ نہ ہو. جو بھی چیز تم کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. پروردگار اس کھانے میں ہمارے لیے برکت دیجئے، ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا کیجئے، اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا کیجئے. لہذا دنیا میں کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہمارا کھانا سب سے بہتر ہے. بہتر سے بہتر بھی ہو، نہایت لذیذ ہو، لیکن حدیث میں دعا آئی ہوئی ہے، اے اللہ اس کھانے میں ہمارے لیے برکت دے، اور اس سے بہتر کھانا ہمیں عطا فرما. لیکن جب دودھ پیا جاتا ہے تو دعا کون سی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت دے، اور ہمیں اور زیادہ دودھ عطا کر. علماء کرام لکھتے ہیں، معلوم ہوا دودھ سے بہتر کوئی اور غذا نہیں. اسی لیے دودھ کے علاوہ جتنے کھانے ہیں وہاں برکت کے ساتھ اس سے بہتر کی دعا کی جا رہی ہے، اس سے بہتر کھلا، اس سے بہتر پلا. لیکن جہاں دودھ کی بات آتی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، پروردگار اس دودھ میں ہمیں برکت دے، اور اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور زیادہ نصیب فرما. تو معلوم ہوا کہ اس سے بہتر کوئی اور غذا نہیں. جنتیوں کو جو غذا اللہ تعالی دیں گے، وہ چار چیزیں بلکہ پانچ چیزیں ہیں، پانچ طرح کی چیزیں اللہ تعالی جنتیوں کو عطا کریں گے. سورہ محمد میں اللہ کہہ رہے ہیں، مثل الجنۃ التی اعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اہل تقویٰ سے کیا گیا ہے، اہل تقویٰ متقی لوگوں سے. اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اہل تقویٰ یعنی پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، کیا ہے؟ فیہا، اس جنت میں چار نہریں ہوں گی. ان نہروں میں کیا ہوگا؟ سنیے، فیہا مم مائن غیر آسن، اس جنت میں ایسا پانی ہوگا جس میں کبھی بدبو نہیں ہوگی. پانی جب زیادہ ٹھہرتا ہے تو بدبو پیدا ہوتی ہے، ایک جگہ جب زیادہ رکے تو اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، پانی خراب ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایسا پانی اللہ نصیب کریں گے جو بدبودار نہیں ہوگا اور وہ ٹھہرنے کی وجہ سے رکنے کی وجہ سے خراب ہوگا ہی نہیں، معلوم ہوا وہ ہمیشہ جاری رہے گا اور اس میں خوشبو ہی خوشبو ہوگی. وَأَنْحَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دوسری چیز اور دودھ کی نہریں، ایسے دودھ کی نہریں جن کا مزہ بدلے گا نہیں. دودھ دنیا کا دودھ ہے، خراب ہو جاتا ہے، مزہ بدل جاتا ہے. اگر اس دودھ کا خیال نہ رکھا جائے دودھ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی اور وہ دودھ ایسا ہوگا اس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں جو دودھ ہوگا، دودھ کی نہریں ہوگی، وہ جانوروں سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، خود اللہ ہی پیدا کریں گے. آگے فرمایا وہ انہار من خمر لذت للشاربین، اور تیسری وہ نہریں ہوں گی جن میں شراب بہ رہی ہوگی، شراب کی نہریں، اور پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت ہوگی. حدیث میں آتا ہے شراب تو ہوگی لیکن نہ کڑواہٹ ہوگی، نہ بدبو ہوگی، نہ اس سے سر چکرائے گا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ معدہ خراب ہوگا. انتہائی لذت والی شراب اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں جو دنیا میں شراب کے عادی ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت کی شراب سے محروم کریں گے. وَأَنْحَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَذَّتِ لِلشَّارِبِينَ، آگے فرمایا وَأَنْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور ایک وہ نہر ہوگی جو خالص شہد کی ہوگی. عَسَلٍ مُصَفَّى، نہایت پاکیزہ، خالص، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، ایسے شہد کی نہریں ہوگی. آج شاید ہی کہیں خالص شہد مل جائے، دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن خالص شہد ملنا بہت مشکل ہے، بڑی مشکل سے کہیں کہیں حاصل ہوتا ہے. لیکن جنت میں جو اللہ نہر بنائیں گے، نہر چلائیں گے، تو خالص شہد کی نہر ہوگی. آگے اللہ تعالی جنت میں جو پھل ہوں گے ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہر طرح کے پھل ہوں گے. بس یہاں یہ بات بتانی ہے کہ چار قسم کی نہروں میں سے جو دوسری نہر کا ذکر ہے وہ خالص دودھ کی نہر ہوگی، اور دودھ بھی ایسا ہوگا کہ اس کا مزہ بدلے گا ہی نہیں، ہمیشہ شاندار رہے گا. لہذا اللہ کی قدرت کو سوچیں کہ اس کی کیسی کاریگری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انتہائی پاکیزہ دودھ نکال رہے ہیں، اور ہر ایک کی غذا دودھ ہے اور بابرکت غذا ہے، اور دودھ کے ساتھ پڑھنے کی دعا ہے. لہذا یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں، اور یہ ایک مثال ہے. ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کے علم کی، اللہ کی حیات کی، اللہ کی سما اور بصر کی، ساری چیزوں کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں. اس لیے اللہ کی توفیق سمجھیں، اس کی مہربانی سمجھیں کہ اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، اس کی قدرت ایسی ہے. ہم کوئی عجیب چیز دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے، حالانکہ اللہ کی قدرت جگہ جگہ ہے، انسان کی انگلیوں میں ہے، کہ انسان کی جو انگلی ہوتی ہے اس کا جو نشان ہوتا ہے ایک نشان دوسرے نشان سے ملتا نہیں ہے، حالانکہ اربوں کھربوں انسان ہے. دنیا میں اینٹ کی فیکٹری اینٹ بناتی ہے، اور جتنی اینٹیں بنتی ہیں بس ایک ہی شکل کی اور ایک ہی طرح کی. یہ اینٹ کون سی ہے، یہ اینٹ کون سی ہے، آدمی پہچان نہیں سکتا. اس طریقے سے بناتے ہیں، ایسی دوسری چیزیں. لیکن اللہ نے انسان بنایا اور قد و قامت ایک ہے، رنگ ایک ہے، بول ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسی اس کے اندر کاریگری کر دی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا نہیں. لاکھوں کھربوں انسانوں میں سے ہر انسان پہچانا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، میری ذات خود تمہارے اندر ہے. یعنی مجھے پہچاننا چاہتے ہو، اپنی ذات میں پہچانو، اپنی ذات کو دیکھ کر پہچانو. افلا تبصرون، کیا تمہیں بصیرت حاصل نہیں، بصارت حاصل نہیں، کیا سمجھ حاصل نہیں کہ میری ذات کو پہچانو. تو اللہ ایسے ہیں، لہذا ایسے خالق و مالک کی، ایسے معبود کی، ایسے رازق و رزاق کی بندگی ہمیں نصیب ہوئی. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی مرتے دم تک اسلام اور ایمان پر باقی رکھتے ہوئے، اور جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ یعنی کلمہ طیبہ پر اور ایمان پر اللہ نصیب فرمائے. ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی ضرورت ہے. ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب چچا تھے ابو طالب، انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی، اور 50 سال تک، یعنی جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی اس وقت ان کا انتقال ہوتا ہے، اور 40ویں سال نبوت عطا ہوتی ہے، 10 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ رہتے ہیں، اور 50ویں سال ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کی بڑی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی اسی سال انتقال ہوتا ہے. تو جب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستانا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. ان کا ایک رعب ہے، دبدبا ہے، وہ سردار مانے جاتے تھے. اس سے پہلے کوئی آپ کو ستاتا نہیں تھا، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے تھے، لیکن آپ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. جہاں ابو طالب انتقال کرتے ہیں پھر آپ کو بھی ستانا شروع کرتے ہیں. ایسے ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، ایمان نہیں ملا. اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، سارے جہنمیوں میں سب سے ہلکا اور خفیف عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا کہ صرف آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، بس آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. ان جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ جوش مار رہا ہوگا، ایسا عذاب ہوگا. اور آگ میں ڈالے جانے کا کیا عذاب ہوگا. اب ہدایت نہیں ملی، ایمان نہیں ملا، جب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے. ایمان ہم کو وراثت میں ملا ہے، اس لیے ایمان کی قدر نہیں. جبکہ قرآن کریم کی پہلی سورت کی چوتھی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم سیدھا راستہ ہم کو بتائیے، سیدھا راستہ کیا ہے وہ ہم کو بتائیے، کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور دوسری جگہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین اور اولیاء کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی ایمان ہے. اہدنا الصراط المستقیم ایمان کی دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے. ہدایت حاصل ہے الحمدللہ، تو ہدایت پر قائم رہنے کی دعا ہے، ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے. یہ ایسی دعا ہے کہ نبی بھی اس سے مستغنی نہیں ہوئے، مستثنا نہیں ہوئے، نبی بھی ہمیشہ ہمیشہ دعا مانگتے رہے اہدنا الصراط المستقیم. لہذا غور و فکر کر کے سوچ کر اللہ سے مانگے. ایک ایمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، چند روزہ دنیا ختم ہو جائے گی. ایک ایمان ہے، اللہ نے ایمان دیا، کچھ بھی اور چیزیں نہیں ہیں، دنیا کا مال نہیں، دنیا کا عہدہ نہیں، خوبصورتی نہیں، کوئی اچھا خاندان نہیں، اور دوسری چیزیں نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس لیے کہ دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی. ایمان ہے، ہمیشہ ہمیشہ اچھا رہے گا. ایمان نہیں ہے تو ساری دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، لیکن جب دنیا سے جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لہذا ایمان کی قدر و قیمت پہچانے. جو غیر مسلم ایمان لے آتے ہیں وہ ایمان کی بڑی قدر کرتے ہیں. جو غیر مسلم، کافر ہوں، مشرک ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کوئی ہوں، اکثر غیر مسلم ایمان کی بڑی قدر کرتے ہیں. ایک غیر مسلم کا واقعہ ہمارے اکابر نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ مسلمان ہوا، اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، رہتے ہوئے مسلمانوں کی بات سمجھ میں آ گئی، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد نمازوں کا پابند، روزوں کا پابند، دیندار ہو گیا، اور اس نے داڑھی بھی رکھ لی. جب داڑھی اس کی بڑی ہوئی تو اس کے مسلمان دوستوں نے کہا کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی؟ داڑھی اسلام میں کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، تم نے داڑھی رکھی کیوں؟ فرض اور واجب نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے، داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، سنت ہے. تو اس نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا دیکھو بھائی، میرا جو کمانڈر ہوتا ہے، میرا جو کمانڈر ہوتا ہے، میں اس کا ایک ادنا فوجی ہوتا ہوں. جب وہ کوئی حکم دیتا ہے تو وہاں میرا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ اس کے حکم میں میں تحقیق میں لگوں کہ اس کا کون سا حکم فرض ہے، کون سا حکم واجب ہے، کون سا ضروری ہے، کون سا غیر ضروری ہے. میں اس کے لیے نہیں ہوں، میرا کام یہ نہیں ہے کہ جو کوئی وہ حکم دے ہر حکم کے تعلق سے تحقیق کروں. میرا فوجی کمانڈر ہے، وہ حکم دیتا ہے، تو میری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا، اس کام کو پورا کرنا. لہذا میرے کمانڈر اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کی بھی داڑھی تھی ایک مشت، اس سے زیادہ کچھ، اور آپ نے حکم بھی فرمایا ہے داڑھی رکھنے کا، تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا، میری یہ شان نہیں ہے. میں ایک ادنا فوجی ہوں، ادنا سپاہی ہوں، کہ میرے آقا نے جو یہ فرمایا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے ذمے یہ کام نہیں ہے، اگر یہ کام میرے ذمے ہو جائے تو پھر شاید میں کوئی کام کر ہی نہ سکوں۔ ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ تفریق کرتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، بے شک یہ تقسیم ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں یہ تقسیم عقیدہ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نہیں، عقیدہ کے اعتبار سے ہے کہ فرض کو عقیدہ میں فرض سمجھیں، واجب کو عقیدہ میں واجب سمجھیں، سنت کو عقیدہ کے اعتبار سے سنت سمجھیں، مستحب کو مستحب سمجھیں۔ عمل جہاں کرنے کا کام ہے، جہاں عمل کا نمبر ہے، وہاں سبھی کو کرنا ہے۔ اسی لیے کہا فرض اور واجب میں عقیدہ کے اعتبار سے تو فرق ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ مثال کے طور پر جس قدر فرض نماز ادا کرنا ضروری، اسی قدر نماز وتر ادا کرنا ضروری، اور فرض نماز چھوٹ جائے اور آدمی کے اندر طاقت و قوت نہ ہو تو فدیہ دے، کفارہ دے، ایسے ہی فرض نماز کے ساتھ وتر کا بھی کفارہ دے، وتر کا بھی فدیہ ادا کرے، یہ حکم دیا گیا۔ کوئی فرق ہے؟ عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، ہاں عقیدہ کے اعتبار سے فرق رکھے، سمجھے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں، فاسق ہے، بس عقیدہ کے اعتبار سے فرق ہے۔ سنت اور مستحب میں بھی ایسا ہی فرق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت مؤکدہ پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر کبھی کبھی ترک کر دیتے تھے۔ جیسے پوری زندگی میں آپ نے تہجد ایک ہی مرتبہ ترک کی ہے، نماز تہجد صرف ایک مرتبہ آپ نے اس کو چھوڑا ہے، اور وہ رات ہے مزدلفہ والی رات، مزدلفہ والی رات آپ نے نماز تہجد نہیں پڑھی، یہی فرق سمجھانے کے لیے، فرق سمجھانے کے لیے نہیں پڑھی کہ وہ رات بہت ہی کاموں والی اور عمل والی رات ہے، انسان کو رات تھکا دیتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں موجود تھے مزدلفہ کے میدان میں، اس لیے اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر نماز تہجد وہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، تاکہ نئے لوگ اس کو آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرض نہ سمجھ لیں۔ بہت سارے نئے لوگ تھے، نئے مسلمان تھے، اگر آپ وہاں تہجد پڑھتے تو سمجھتے کہ یہ بھی فرض ہے، فرق کرنے کے لیے آپ وہاں نہیں پڑھے۔ لہذا اگر کوئی اس وجہ سے نہیں پڑھتا ہے کہ میرے آقا نے نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے تو فرق بیان کرنا ضروری تھا، ہمارے ذمے نہیں ہے، لہذا ہم پڑھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، خوبی کی بات ہے۔ یہ علماء نے فرق بتایا، سنت اور مستحب کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ جیسے نویں ذوالحجہ کو عرفہ کے دن سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یعنی اکثر، اور روزہ رکھنا سنت ہے، بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کا روزہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ سے تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ پریشان تھے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ کا پیالہ بھیجا، دودھ پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں، یوم عرفہ کو اونٹنی پر بیٹھ کر سب کے سامنے دودھ پیئے۔ معلوم ہوا حاجیوں کے لیے حکم الگ ہے، عام مسلمانوں کا حکم الگ ہے، حاجیوں کا حکم الگ ہے، تو یہ فرق بیان کرنا نبی کے ذمے، ہمارے نہیں۔ تو علماء نے یہ باتیں سمجھا دی ہیں کہ کون سا حکم کیا درجہ رکھتا ہے، تو عقیدہ کے اعتبار سے فرق ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، مستحب کو بھی بار بار کرے، ہمیشہ کرے، کبھی کبھار چھوڑ دے، ایسا ہی بہتر ہے. لہذا ہم جو فرق کر کے اکثر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم سنتوں کو چھوڑنے کے مجرم ہو جائیں گے، تارک سنت ہوں گے. اور جو تارک سنت ہوتا ہے وہ ملامت کا مستحق ہوتا ہے. ملامت کرنا جائز ہے، علماء نے کتاب میں یہ بات لکھی ہے. اس لیے ایمان کی اہمیت سمجھیں، اور جتنے اعمال ہیں ہر عمل کو کریں. دیکھیں بہت سی مثالیں ہیں، ایک دو واقعات میں مختصر بتاتا ہوں کہ شروع دور سے ایمان کی کیسے مسلمانوں کے نزدیک قدر و قیمت رہی، عظمت رہی. آج کتنا بڑا فرق آیا ہے. سورہ بروج ہے، سورہ بروج میں اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا ہے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قتم ہے قسم ہے یوم موعود یعنی قیامت کے دن کی، وَالشَّاهِدِينَ وَمَشْهُودِ، قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی، شاہد یعنی یوم جمعہ اور مشہود یعنی یوم عرفہ. اللہ نے یہ چار قسمیں کھائی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالشَّاهِدِينَ وَمَشْهُودِ، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود. قتل اصحاب الخدود، خندقوں والے برباد ہو جائیں. خود اللہ تعالیٰ بدعا کر رہے ہیں جو بدعا قبول کرنے والے ہیں. خندقوں والے جنہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے، یہ خندق، خندقوں والے برباد ہو گئے یا ہو جائیں. اناری ذات الوقود، خندقوں میں جو ایندھن انہوں نے بھر دیے تھے یعنی کوئلے، خندقیں کوئلوں سے بھر دیے تھے، اناری ذات الوقود، آگ تھی اور ایندھن بھرے ہوئے تھے، اذ ہم علیہا قعود، یعنی بڑے گڑھے کھود کر ان گڑھوں میں آگ جلا دی تھی اور آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے. اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس آگ کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ جو کام کر رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ایسی سخت سزا کیوں دی؟ خود اللہ کہہ رہے، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، انہوں نے ان مسلمانوں سے بدلہ لیا ہے. کیوں لیا ہے؟ بس اس بات پر بدلہ لیا ہے، وہ اللہ پر ایمان لے آئے جو عزیز ہے حمید ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بس ایک جرم تھا کہ وہ ایمان لے کر آ گئے، وہ اسلام قبول کر لیے. اس لیے بڑا بڑا گڑھا کھود کر آگ جلا دی، بہت زبردست آگ، اور اس آگ میں مسلمانوں کو ڈالنے لگے. واقعہ یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے درمیانی زمانے میں ایک بت پرست بادشاہ، اس کے یہاں ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعہ کو دیکھ کر جتنے لوگ وہاں تھے سب ایمان لے آئے. اس واقعہ کو دیکھ کر، وہ واقعہ مسلم شریف میں ہے اور تفسیر میں بیان ہو چکا ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ تھے وہ سب مسلمان ہو گئے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، حکم دیا کہ ایک بڑا گڑھا کھودو اور اس کو آگ سے بھر دو اور خوب جلاؤ خوب جلاؤ. اور ایک ایک مسلمان کو لے جا کر اس میں ڈالو. حدیث میں اور روایتوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ایک ایک مسلمان کو لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایمان چھوڑ دے تو بچ جائے گا, ایمان چھوڑ دے تجھے یہاں ڈالا نہیں جائے گا, ایک ایک مسلمان سے کہا جاتا تھا. لیکن جتنے تھے, بعض روایتوں میں ہے کہ 80 تھے, بعض روایتوں میں ہے کہ 12,000 تھے, اللہ بہتر جانتے ہیں, جتنے تھے ایک ایک مسلمان کو لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جل گئے. لیکن سامنے تو جل گئے اور جیسی روح نکلی جنت پہنچ گئے, روح نکلتے ہی جنت پہنچ گئے. تو سارے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا. آخر میں ایک عورت لائی گئی اور اس کے پاس ایک دودھ پینے والا شیرخوار بچہ تھا. اس عورت سے کہا گیا کہ تو ایمان چھوڑ دے تو بھی بچ جائے گی, تیرا بچہ بھی بچ جائے گا. اس نے مانا نہیں, ایمان سے نہیں ہٹی, ایمان پر ثابت رہی. اب اس کے بچے کو چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا. اب قریب تھا کہ بچہ کی وجہ سے ایمان چھوڑ دے, خود بچہ نے آگ کے اندر سے پکارا کہ ماں صبر کر اور تو جہنم یعنی آگ میں چلی آ, صبر کر اور تو آگ میں چلی آ, یہاں تو اللہ نے بہت مزے کی جنت رکھی ہے. تو بچے کی آواز سنتی ہے اور وہ بھی آگ میں جا گرتی ہے. ایک عورت اپنے بچے کی وجہ سے وہ کچھ پیچھے ہٹ رہی تھی, ہچکچا رہی تھی, لیکن جیسے ہی اس نے یہ آواز سنی, بچہ نے خود بولا, تو وہ سیدھے گئی اور اپنے آگ کو آگ میں ڈال لی. اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے, قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. بہت عجیب انداز میں اللہ نقل کرتے ہیں. لہذا اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس کی قدر کریں اور دعا کریں, اے اللہ ایمان پر بلکہ حسن ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما. یہ دعا کریں, کرتے رہیں, ایمان کی قدر و قیمت پہچانیں اور پہچانتے رہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دو نبی ایک طرف ہیں اور دوسری طرف فرعون اور فرعون کے سارے لوگ, فرعون اور فرعون کے سارے لوگ, ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں جادوگر دوسری طرف ہیں. ادھر تنہا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہیں. مقابلہ ہوتا ہے کہ ادھر سے وہ لاٹھی اور رسی پھینکتے ہیں, ہزاروں لاٹھی اور ہزاروں رسی پھینکتے ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں سام بن جاتی ہیں, سام بن کر دوڑنے لگتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینکیے. وَأَلْقِ وَأَلْقِ مَا فِي يَدِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا انما قید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے ڈالیے. انہوں نے جو شعبدہ بازی یعنی جو دھوکا کا کام کیا ہے, یہ لاٹھی ان کے سارے سانپوں کو نگل جائے گی. جو سینکڑوں ہزاروں میں تھے, ایک لاٹھی نگل جائے گی. تلقف ما صنعوا, انہوں نے جو کچھ کیا ایک جادوگر کا مکر ہے. انما صنعوا کید الساحر, ایک جادوگر کا مکر ہے. ولا يفلح الساحر حيث اتى, اور جادوگر جیسے بھی جس طریقے سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. इसीलिए अकाबिर लिखते हैं कि जादू का थोड़ा बहुत असर होता है लेकिन जादूगर हमेशा नाकाम होता है। थोड़ा बहुत तो असर होता है लेकिन हमेशा हमेशा नाकाम हो जाता है। वला यफलिहु साहिर हैसु अता। अब जब हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम के आसा ने सारे जादू के सांप निगल लिए तो क्या हुआ? फलम्मा फअल्किया सहरतु सुज्जदन कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। सारे जादूगर सजदा में पड़ गए और ये कहने लगे, परवरदिगार मूसा और हारून के रब पर, ए रब जो मूसा और हारून का है हम आप पर ईमान ले आए। कहने लगे कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। सारे जादूगर एक साथ मुसलमान हो गए। अब देखिए फिरौन इंतहाई गुस्से से बहुत ही बेकाबू हो गया। قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, मेरी इजाजत से पहले तुम ईमान ले आए। انه لكبيركم الذي علمكم السحر, मालूम होता है मूसा तुम्हारा बड़ा जादूगर है, उसी ने तुमको जादू सिखलाया है। ऐसा मालूम होता है انه لكبيركم الذي علمكم السحر। अब क्या कहा? فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ। अब मैं तुम्हारे हाथ और पैर मुखालिफ जानिब से काट दूंगा, दायां हाथ तो बायां पैर या दायां पैर तो बायां हाथ, कि दोनों बेकार हो जाएं, कि एक तरफ दोनों रहें तो हाथ तो काम कर सकते हैं, पैर रहे तो पैर तो काम कर सकते हैं, लिहाजा ना हाथ काम करे ना पैर काम करे, मुखालिफ जानिब से काट दूंगा। पहले काटूंगा जिंदा रखकर और फिर मैं तुमको खजूर के दरख्तों पर तुम सब कुसूली दे दूंगा, फांसी दे दूंगा। फी जुज़ुइन नख्ल व लतअलमुन अय्युना अशद्दु अज़ाबुन व अबका, और तुम जरूर जान लोगे हम में से किसका आजाब ज्यादा सख्त है। किसका आजाब? यानी तुम्हारे परवरदिगार का या मेरा? अनकरीब जान लोगे। अब सुनिए जवाब। जो जादूगर थे मुसलमान हुए, कहने लगे कालू लन नुसिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात फक्ज़ी मा अंतकास। कहने लगे हरगिज हरगिज हम तुझको तरजीह नहीं देंगे, तुझको तरजीह नहीं देंगे उन बातों पर जो वाकियतन सच हैं जो हमारे पास आ चुकी हैं। यानी ईमान की बात, हिदायत की बात, इस्लाम की बात, अमल की बात, उन बातों पर अब हम तुझे तरजीह नहीं देंगे। फ़क़ज़ी मा अंतकास, तुझे जो करना है वो कर ले। फ़क़ज़ी मा अंतकास, तुझे जो करना है वो कर ले। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयातद दुनिया, हाँ हाँ तू तो बस हमारी दुनियावी जिंदगी में कुछ कर सकता है, यानी हमारी दुनियावी जिंदगी खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है, हमें मौत दे सकता है, सूली और फांसी दे सकता है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िल हयातद दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا كَرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए। لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا, ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे। وَمَا كَرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ, और जिस जादू पर तूने हमको मजबूर किया था और मजबूर होकर हमने नबी के खिलाफ जादू किया था, उस गुनाह की भी हम माफी मांगते हैं। इसीलिए मुफस्सिरीन लिखते हैं जादूगरों को आखिर वक्त में पता चल गया कि हजरत मूसा बरहक हैं, वो जादू करना नहीं चाहते थे लेकिन फिरौन के डर से मजबूर होकर किए। फिरौन के डर से, उसकी सजा से मजबूर होकर किए।
इसलिए कह रहे हैं इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खताया, अब तक हमने जितने गुनाह जादू करके किए हैं और बेईमानी के जितने गुनाह किए हैं और कुफर और शिर्क के साथ रहे हैं उन सबको अल्लाह माफ करे। वमा करहतना अलैहि मिनस्सहर, और जिस जादू पर तूने हमको मजबूर किया उसकी भी हम अपने परवरदिगार से माफी मांगते हैं। इन्नहु खैरुन वाबका, वो बहुत बेहतर और बहुत बाकी रहने वाला है। तू भी फना होने वाला है, तेरी सजा खत्म हो जाएगी और तू भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की जात खैर है, अबका बहुत बाकी रहने वाली है, उसे दाइमी बका है, उसे फना है ही नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ذل جلال والاکرام, اللہ نے یہ بات واضح طور پر کہہ دی ہے۔ اب جادوگر ایمان لے آئے, فرعون نے بہت بڑی سزا سنائی, اب وہ سزا فرعون نے دی یا نہیں دی قرآن میں تو ذکر نہیں ہے, لیکن محدثین اور علماء لکھتے ہیں فرعون نے وہ سزا ان کو دی تھی, لیکن ایک جادوگر بھی جو مسلمان ہو گیا اتنی بڑی سزا کو اس نے برداشت کر لیا لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا, ایمان سے ہٹا نہیں۔ آج کچھ ایسا ہی حال غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, سارے ظلم اور ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ایک مسلمان بھی ایسا سننے میں پڑھنے میں نہیں آیا جس نے ایمان کا سودا کیا, ایمان کے ساتھ اس نے کوئی کسی طرح کا معاملہ کیا۔ لہذا سوچنے سمجھنے کی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ آج وہ دن آ چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم کالقابض علی الجمر, ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے اس کے ہاتھ میں انگارہ ہے, یعنی ہاتھ میں انگار لے کر آگ لے کر جا رہا ہے۔ ہاتھ میں آگ لے کر چلنا کتنا مشکل کام ہے, تو دین پر چلنا ایسا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو بتا دیا اللہ کے نبی نے ایسا وقت ایسا زمانہ آنے والا ہے, تقریباً یہ وہی زمانہ ہے۔ ہمارے ایمان کی آزمائش شروع ہو چکی ہے, عملوں کی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ اکبر کے زمانے میں ہوا تھا, اکبر کے زمانے میں ہوا تھا اور مسلمان بڑی آزمائشوں سے گزرے, پھر وہ زمانہ آ چکا ہے اور شروعات ہو چکی ہے, اور ایک ایک کر کے سینکڑوں مسلمان اب تک ہمارے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے یا جن کے تعلق سے ہم خبر سن چکے ہیں مارے جا چکے ہیں کہ فلاں کا نام لو, فلاں کا نام لو, فلاں کا نام لو, ورنہ ختم کر دیں گے, نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گیا اور ایک شخص جہنم میں گیا, ایک مکھی کی وجہ سے۔ خلاصہ واقعہ کا یہ ہے کہ ایک جگہ ایک بت رکھا ہوا تھا, جو بھی شخص وہاں سے گزرتا وہاں کے لوگ کہتے کہ کچھ نہ کچھ بت کے حق میں قربانی پیش کرو, جب ہی آگے جانے دیں گے ورنہ ختم کر دیں گے۔ تو ایک شخص وہاں سے گزرا, اس سے کہا کہ کچھ قربانی پیش کرو, تو اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک مکھی کو بت کے نام پر ختم کر دو, ذبح کر دو۔ ایک مکھی پکڑی اور اس کو بت کے نام پر ذبح کر دیا, اللہ کے نبی فرماتے وہ جہنمی ہو گیا, ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ایک اور شخص گزرا, حالانکہ وہ مسلمان تھا, ایمان کا سودا کر لیا۔ دوسرا شخص گزرا اور اس کے پاس کچھ چیزیں بھی تھیں, اب لوگوں نے اسے مجبور کیا کہ قربانی پیش کرو, کہا کہ بڑے جانور کی, کہا نہیں چھوٹے جانور کی, نہیں کہا کسی مرغی کی پیش کرو، کہا نہیں. آخر میں کہا ایک مکھی کی پیش کرو بخش دیں گے، کہا نہیں، مکھی کی قربانی بھی نہیں دے سکتا. غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مکھی کو بھی قربان نہیں کر سکتا. تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. حدیث میں یہ واقعہ آیا ہوا ہے. تو آج ایسا دور ہے اور خون کے آنسو رونے کا وقت ہے کہ آج کتنی مسلمان بہنیں مرتد ہو رہی ہیں. خبریں آ رہی ہیں، دور دراز سے بھی آ رہی ہیں اور قریبی علاقوں سے آ رہی ہیں کہ کتنی مسلمان بہنیں نعوذ باللہ مرتد ہو رہی ہیں. اور کالجوں میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے مسلمان طلبہ مرتد ہو رہے ہیں. ان کے علاوہ بہت سے ایسے فتنے ہیں، جیسے انجینئر مرزا علی کہتے ہیں وہ اصل کافر ہیں، قادیانیوں سے ملا ہوا ہے اندر سے اور اوپر سے غیر مقلد بنا ہوا ہے، اور اوپر اوپر کی باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ایمان سے بھی دور کر رہا ہے. ایسے ایک نہیں، بہت سارے فتنے آ چکے ہیں اور بڑی آسانی سے ایمان سے نکل رہے ہیں. ایک طرف نوجوان، ایک طرف عورتیں، لڑکیاں، دوسرے طرف بہت سارے اور لوگ. تو ارتداد کا یہ زمانہ، علمان الحفیظ العیاذ باللہ، شروع ہو چکا ہے. اس زمانے میں ایمان کی حفاظت ضروری ہے. ایمان کتنا پیارا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب راوی ہیں. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول. ایمان کا مزہ وہ شخص چکھ لیا، ایمان کا مزہ محسوس کر لیا، ایمان کا مزہ اسے حاصل ہو گیا جو اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ربی، نبی اور رسول مان کر راضی ہو گیا. ایمان کا مزہ اور ایمان کی لذت حاصل ہو گئی. من رضی باللہ رب، اللہ ہی رب ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، کوئی نہیں. خواہ عبد القادر جیلانی ہو، خواہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، خواہ خواجہ خطب الدین بختیار کاکی ہو، کوئی نہیں، ہمارے نبی نہیں. لہذا رب صرف اللہ ہے. من رضی باللہ ربا، پالنہار وہ ہے، رازق رزاق وہ ہے، معبود وہ ہے، مسجود وہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے. وبالاسلام دینا، اور میرا دین صرف اسلام ہے. دین دین عام ہے، اور دین جو اللہ تعالی ہمارے لیے نازل کیے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. آج نہ یہودیت چلے گی، نہ عیسائیت چلے گی، نہ اور کوئی دوسرا دین چلے گا، صرف اسلام چل رہا ہے، وہی قیامت تک چلے گا. وہ بھی محمد الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. حضرت موسیٰ بے شک نبی، حضرت عیسیٰ بے شک نبی، اور سارے انبیاء بے شک انبیاء ہیں، لیکن میرے نبی جن کو ماننا اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ بھی محمد الرسول. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صبح کو تین مرتبہ اور شام کو تین مرتبہ، شام یعنی مغرب کے بعد سے، صبح کو تین مرتبہ اور شام کو تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. اس کو پڑھا کریں، اور معنی اور مطلب سمجھ کر پڑھا کریں. آج یہ وقت ہے. اور ارتداد کا یہ فتنہ کیوں ہے؟ مرتد ہونے کا یہ فتنہ کیوں ہے؟ کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ مالی غربت ہے, مالی پریشانی ہے کہ آدمی مالی تنگی کا شکار ہو کر اتنا مجبور ہوتا ہے کہ العیاذ باللہ ایمان کا سودا کر لیتا ہے. اکثر لڑکیاں اسی وجہ سے ہو رہی ہیں, مالی تنگی ہے. دوسری وجہ غیر مسلموں کی صحبت ہے, غیر مسلموں سے قربت اور ان کی صحبت ہے. حالانکہ غیر مسلموں سے دلی تعلق جائز نہیں ہے. کون سا تعلق جائز ہے کون سا نہیں, قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تجارتی لین دین درست ہے اور غیر مسلم پیاسا ہے پانی پلا سکتے ہیں, بھوکا ہے کھانا کھلا سکتے ہیں, راستہ گم کر چکا ہے راستہ بتا سکتے ہیں, یتیم ہے بیوہ ہے محتاج ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں, ثواب ملے گا. لیکن قلبی تعلق کسی غیر مسلم سے جائز نہیں. قلبی تعلق ایک مسلمان کا ایک مسلمان سے ہی ہونا ضروری ہے. یہی بات اللہ نے سورہ فتح کے آخر میں بیان کی, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی محمد اللہ کے رسول ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بھاری ہیں, آپس میں رحیم و کریم ہیں. رحماء بینہم, قلبی تعلق ایک مسلمان کا ایک مسلمان سے ہی ہونا ضروری ہے. غیر مسلموں سے صحبت اور قربت بڑھ رہی ہے. اور اس کے علاوہ موبائل فون پر یوٹیوب وغیرہ جتنی نئی چیزیں آ چکی ہیں ان سے ایسے لوگوں کے بیانات اور ان کی باتیں سنتے ہیں جو ہم کو اسلام سے بھی دور کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, اکبر الابادی کا یہ شعر ہے, مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. لہذا مذہبی باتیں سنیں یوٹیوب سے سنیں نعوذ باللہ, ایسے آدمی سے جسے نہ ہم نے کبھی دیکھا, جس کے بارے میں نہ ہم نے کبھی سنا, نہ کبھی اس کا بچپن دیکھا, نہ کبھی جوانی دیکھی, نہ اس کی صبح دیکھی نہ شام دیکھی, اور سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہی بول رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا میں ڈاکٹر ہوں اور لوگ جانے لگے تو یہ بھی چلا گیا, کہا کہ ٹھیک ہی ہے, اس کے پاس ڈاکٹری کے جتنے سامان و اسباب ہیں سب موجود ہیں, ڈاکٹری کے سامان و اسباب سب موجود ہیں, ٹھیک ہی ہے, اس کی مستقل کلینک ہے, وہ علاج کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک شخص بھی اس سے ہرگز علاج نہیں کرائے گا جب تک اس سے متعلق مطمئن نہیں ہو جائے گا. یہ کون ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کیسی ڈگری ہے, کیسا تجربہ ہے, جب تک تحقیق نہیں کر لے گا اس سے علاج نہیں کرائے گا. لیکن ایمان سستا ہے, جس کے چاہتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں, جس کی بات چاہے سن لیتے ہیں اور جہاں چاہے کان لگا دیتے ہیں اور دل میں بات لے لیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ, محمد ابن سیرین بہت بڑے فن تعبیر کے امام تھے. خواب جو بھی دیکھتا ایسی تعبیر بیان کرتے کہ بس بہت کم وقت میں وہ تعبیر ظاہر ہو جاتی. اتنے بڑے امام کہتے ہیں, ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم دین سراپا دین ہے, یہ علم دین ہے, غور کرو کہاں سے دین لے رہے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, مکے والوں میں اعلان کیا, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, کہ میں 40 سال تک تمہارے درمیان رہا ہوں اور تم سب کے سب نے مجھے صادق کہا اور امین کہا. لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، نبوت کے دعوی سے پہلے میں 40 سال تمہارے درمیان رہ چکا، ایک جھوٹ ادنا جھوٹ کبھی نہیں بولا. تم نے میرا دن دیکھا، میری رات دیکھی، صبح دیکھی، شام دیکھی، سب کچھ آزمایا. آج میں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میں جھوٹا ہوتا تو 40 سال کے اس طویل عرصے میں تم مجھے جھوٹا ہونا ضرور دیکھے ہوئے ہوتے، لیکن کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا. یہ دلیل ہے، لہذا ہر ایک کی بات نہ سنیں، اور جو بھی کچھ کہے اس سے متعلق متاثر نہ ہوں. ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا، ایک شخص جائے گا کہ میں صرف دیکھ کر آتا ہوں، دجال پر ایمان نہیں لاؤں گا، صرف دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ کیسا ہے، کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جا کر دیکھے گا تو دجال پر ایمان بھی لائے گا. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ دنیا میں آیا ہی نہیں، نہ آئے گا. اتنا بڑا فتنہ، ایک ایک نشانی آپ نے بیان کر دی. فرمایا اس کی پیشانی پر کافارہ کفر لکھا ہوا ہوگا، یہ بھی فرمایا کافر لکھا ہوا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا. لیکن دجال پر ایمان لانے والے بھی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. آدمی نہیں پہچانے گا. دجال ایسے شعبدے اور دھوکے سے کام لے گا کہ حقیقت سمجھیں گے. تو ایک تو مالی غربت ہے، ایک غیر مسلموں سے قربت اور ان کی صحبت ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ایمان پر نہیں. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جان بوجھ کر دشمن لوگ ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمان متاثر ہو جائے، کہ حقیقتاً اتنے مرتد ہوئے یا نہیں اللہ جانتے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے مرتد نہیں ہوئے، لیکن ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے. لہذا یہ بہت ہی مشکل دور ہے. اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی عورتوں کے ایمان کو بچائیں، اپنے بچوں کا ایمان بچائیں، اور آس پاس جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان بچائیں، کم از کم دائیں بائیں جو پڑوسی ہیں ان کا ایمان بچائیں. یہ زمانہ دین کی ایمان کی اشاعت سے زیادہ ایمان کی حفاظت کا ہے، کہ ایمان محفوظ ہو جائے بسا غنیمت، بہت اچھی بات ہے. اس لیے بہت ڈرنے کا وقت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور حضرت انس راوی ہیں، کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. فرمایا جس شخص کو 3 باتیں حاصل ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس اور مزہ یقیناً پا لے گا. 3 باتیں حاصل ہو جائیں، ایمان کی مٹھاس اور اس کا مزہ ضرور پائے گا. سب سے پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول، اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں. سب سے زیادہ محبوب اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے رسول کی ذات ہے. اس کے بعد ہی میری اولاد ہے، اس کے بعد ہی والدین ہیں، اس کے بعد ہی بیوی وغیرہ، سب بعد میں ہیں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول، مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلے ایمان محبوب ہو. دوسری بات، ومن حب عبدا لا يحبه الا لله، کسی مسلمان سے، کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کوئی اور غرض شامل نہ ہو. کوئی دنیا نہیں، مالی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کوئی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اور تیسری بات ہی مجھے اصل بتانی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر میں واپس ہونے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. کفر میں واپس ہونے کو ایسے ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا. ہزار اس سے کہا جائے، لاکھ اس سے کہا جائے کہ تم جا کر تو دیکھو، آگ تم کو نہیں جلائے گی، لیکن جائے گا نہیں، ناپسند کرتا ہے. ایسے ہی کفر میں واپس ہونے کو ناپسند کرے. اللہ ہمیں توفیق دے. اس لیے زمانے کو پہچانے اور جو ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے اس کو اہمیت دیں، اور ایمان کی حفاظت عمل سے ہوگی اور اچھی صحبت سے ہوگی، عمل سے ہوگی اور اچھی صحبت سے ہوگی. اور آج دیکھیں ہم جمعے کی نماز میں کب آتے ہیں اور کیسے وقت آتے ہیں کہ ہر مسجد تقریباً خالی پڑی ہوئی ہے. اس وقت آتے ہیں جب خطیب خطبہ دینا چاہتا ہے، خطبے کا وقت قریب آتا ہے. یا تو ہم بہت پڑھے لکھے ہیں یا ہم چاہتے ہی نہیں دین کی بات سنیں. دین کی بات سنتے رہیں گے، ایمان محفوظ بھی رہے گا، تازہ بھی ہوتا رہے گا. اور ایمان محفوظ رہے گا عمل محفوظ رہنے سے. لہذا عمل کریں، ایمان بچائیں، اور اچھی صحبت حاصل کر کے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.